علامہ اقبال مرحوم کے متعلق آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ ان کی تصور خودی اور صوفیہ کی عزو انکساری ایک ہی چیز ہے. عزو انکساری جتنی بھی ہو ظالم کے سامنے حق بات کہنا یہ صوفیہ میں رہا ہے نا. یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ فرد ظالم ہو, کبھی کبھی معاشرہ ظالم ہو جاتا ہے, کبھی کبھی جماعت ظالم ہو جاتی ہے, کبھی کبھی جو انتظامیہ ہے وہ ظالم ہو جاتی ہے. تو ان تمام مواقع پہ کوئی آدمی اگر حق بات سچی بات کہتا ہے یقیناً اس کے لیے ثواب ہے. یہ جو اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے, حق بات کہنے کے لیے ہمت کرنی ہے, اپنے وجود کی نفی کے ساتھ یہ ہے خودی. کہتا ہے میرا کچھ نہیں, مسئلہ تو ابطال باطل کا ہے, مسئلہ تو احقاق حق کا ہے, مسئلہ تو یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا, یہ غلط بات ہے. ہمیں جدوجہد کرنی ہے ظلم کے خلاف. یہ وہ جو جذبہ ہے نا اس میں یہ ہے خودی, اور صوفیہ میں بھی ہوتا ہے. عز و انکساری تو ہوتی ہے, اور وہ اس وقت جب اپنی ذات کی بات آئے تو ذات کی نفی تو سب سے پہلے, ذات کی نفی جو ہے اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا, وہ تو ہر حال میں کرنی ہے. جب ذات کی نفی ہوتی ہے تو وجود کا اس بات ہوتا ہے. یہ کیسے بیان کریں کیا کہیں, جب ذات کی نفی ہوتی ہے تو وجود کا اثبات ہوتا ہے, اور وجود کے اثبات سے جو قوت آدمی کو حاصل ہوتی ہے یہ سارے دین پر چلنا اور ساری حکومتوں کا قیام بس اس ایک کرنٹ کے مرہون منت ہے. یہ سارا نظام چاہے آپ اس پہ پنکھے چلائیں کہ بلب چلائیں کہ آپ ایئر کنڈیشن لگائیں, ان میں ہر جگہ بجلی کام کر رہی ہے نا. تو اپنی نفی اور اللہ کی ذات کا اس بات کہ اللہ ہے اور میں نہیں, اس سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے نا اس طاقت سے پھر کوئی نہیں ٹکرا سکتا. علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے فقر و فاقہ نے, اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مظلومیت نے, اور سلمان فارسی اور ان لوگوں نے روم اور ایران کو شکست دے دی, تو یہی چیز تھی. یہ کرنٹ ان لوگوں میں تھا کہ ہم کچھ نہیں ہیں, لیکن جس کا پیغام لے کر آئے نا وہ سب کچھ ہے. کیونکہ ڈائریکٹ تعلق ادھر سے جڑ جاتا ہے. بڑے دانا آدمی ہوتے ہیں, ظلم میں آدمی اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دے اور اللہ اور ظالم دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کر دے چھٹی, یہ کرنا چاہیے. اپنی ذات کے لیے بلاتا چلا جائے, قوم کے لیے معاشرے کے لیے بالکل نہ بھولے. فرد کہے کہ میں خدا ہوں اس کا قتل روا ہے, قوم کہے کہ ہم خدا ہیں بالکل ٹھیک, کوئی شرک نہیں. علامہ اقبال نے یہی کہا ہے نا, یہی خودی گر فرد بے گوید سرزنش بے. فرد اگر ان الحق کا دعویٰ کرے تو بالکل ٹھیک ہے, اس کی تنبیہ کی جائے, سرزنش سزا دی جائے. گر قوم بے گوید رواس, اگر قوم کہے کہ ہم خدا ہیں حق بنتا ہے. یہ سب دنیا میں سپر نیشنز ہیں, امریکہ ہے, وہ عملاً کہتا ہے میں خدا ہوں, بالکل حق بنتا ہے جناب, آپ کا کون چیلنج کر سکتا ہے. اس سے پہلے برطانیہ نے کہا اور جب تک انہوں نے باقی اقوام کا بیڑا غرق نہیں کر دیا وہ اس سطح ہستی سے نہیں گئے. 150-200 سال میں انہوں نے رگڑ کے رکھ دیا کہ تم آئندہ کوئی 100 برس تک نہیں اٹھ سکتے, وہ سب کے خدا, اور اس کے بعد ان سے زیادہ بڑی طاقت سامنے آئی. اور وہ جو بھی ان کی پالیسیز چل رہی ہیں دنیا میں, ان کا خیال یہ ہے کہ اب قیامت تک انہی کی پالیسیز چلیں گی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. صوفیہ کا انکسار اور عاجزی ذات کی نفی ہے, اور علامہ اقبال کی خودی اور ان کا قیام حق, یہ دونوں برابر. دیکھیے والدہ کی وراثت کی زمین کے سلسلے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے, ہم نے پہلے بھی اس کی وضاحت کر دی تھی کہ دو طریقے ہیں. ایک تو ماں باپ جب انہیں اندازہ ہو جائے کہ اب زندگی تھوڑی ہے تو اپنی ساری جائیداد کو وراثت کے اصولوں پہ تقسیم کر دیں, لڑکے کو 2 حصے, لڑکی کو 1 حصہ, 2 روپے لڑکے کے, 1 روپیہ لڑکی کا, جتنے بہن اور بھائی ہیں اس قاعدے کے مطابق تقسیم ہو جاتے ہیں. شوہر یا بیوی زندہ ہے 8واں حصہ اس کا بھی. پر ہمارے دور میں فتویٰ اس بات پر دینا چاہیے کہ اگر والدین کو بڑھاپا آ گیا اور سمجھتے ہیں پتہ نہیں کب چلا جاؤں, اور ایسے نہ ہو کہ میرے بعد اولاد میری وراثت پہ جھگڑتی رہے تو زندگی میں ہی تقسیم کر کے الگ ہو جائے, وراثت کے مطابق دے دے, بالکل ٹھیک. ہمارا خیال حالات کی وجہ سے ہے یہ, باقی مفتیوں سے پوچھ لیجیے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو سب کے برابر حصے ہوں گے. بیٹے کا 10 روپے ہے تو بیٹی کے بھی 10 روپے ہیں. فرض کر لیجئے کل مالیت ان کی 1,00,000 روپیہ بنتی ہے, اور 5 بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہر ایک کو 20,000 دینے پڑیں گے. شریعت نے اصل میں تو یہی مقرر کیا تھا کہ زندگی میں ماں باپ جو دیں گے برابر کا دیں گے, دونوں میں فرق نہیں کر سکتے. ایک بیٹے کو 10 روپے ماہانہ دیتا ہے, دوسرے بیٹے کو 15 روپے نہیں دے گا, اسے بھی 10 ہی روپے ملیں گے. ایک بیٹی کو وہ فرض کر لیجئے مہینے میں 100 دیتا ہے تو دوسرے بیٹے بیٹیوں کو بھی 100-100 روپیہ ہی دے گا. یہ ان اخراجات کے علاوہ ہیں جو اخراجات کسی خاص مد میں, مثلا بیٹا پڑھ رہا ہے اسے کتابیں خریدنی ہیں, دوسرا بیٹا ہے وہ نہیں پڑھ رہا اسے کوئی کتابیں نہیں خریدنی, تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن پاکٹ منی جیب خرچ اوپر کا خرچہ جسے آپ کہتے ہیں وہ برابر ہی کا تقسیم ہوگا, اصل اصول یہی ہے. اور انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہونی چاہیے, شریعت کا اصل اصول تو یہی ہے. لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو زندگی میں تقسیم کر کے جانا چاہیے, کیونکہ روز جو عدالتوں کے چکر ہیں نا اور کیس ہیں, یہ ساری اولاد خوار ہوتی ہے, اور جس کو ذرا نہیں ملا وہ اور کسی کو نہیں, ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے, ایسے نالائق پیدا ہو گئے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں دونوں اصولوں میں سے کسی ایک پہ عمل کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں عام طور پہ روزے رکھتے ہی تھے, اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, میں کہتی یہ شاید پورا مہینہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھیں گے. تو شعبان میں تو روزے ہوتے ہی تھے, اور شعبان میں رمضان کے لیے واس بھی فرماتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اکٹھے ہو جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رمضان کے متعلق خاص طور پہ کہتے تھے کہ رمضان میں یہ چیز آ رہی ہے, یہ چیز آ رہی ہے, دن کو ایسے گزارو, رات کو ایسے گزارو, اعتکاف وغیرہ, یہ چیزیں بیان بھی کرتے تھے. شعبان میں تو یہ ہوتا تھا. اور اسی طرح عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن متعین تھے, پیر اور جمعرات, 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی بلا لیتے تھے, انہیں بھی واعظ کرتے تھے, نصیحت کرواتے تھے. پھر عورتوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول 2 دن تھوڑے ہیں, زیادہ کر دیں. کچھ مردوں نے بھی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, بس ہفتے میں 2 دن کافی ہے, میں زیادہ کر دوں گا تو ممکن ہے تمہارا دل بھر جائے. تو نہیں کیا, بس دو دن واعظ کرتے تھے, نصیحت کر دیتے تھے. ویسے تو وہ جب بھی تشریف لاتے تھے کچھ نہ کچھ ارشاد فرماتے ہی تھے. تو شعبان میں یہ رمضان کی تیاری ہوتی تھی. اسی طرح شعبان میں یہ حکم دوسری جگہوں پہ آیا ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ شعبان میں زکوٰۃ کا بھی حساب کر لینا چاہیے اگر رمضان میں ہی ادائیگی کرنی ہے. تو یکم رمضان اور 30 رمضان اور 29 رمضان سب برابر ہیں, یکم کو ہی لوگوں کو پیسے دے دینے چاہیے تاکہ ان کا رمضان اچھے طریقے پہ گزرے. انسان اپنے وجود کو دوسروں پر کیا امپوز کرتا ہے. اچھا, لٹریچر تو بہت ہے اس موضوع پہ, پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آیا لو 3 پڑھیے آپ, پوری کتاب انہوں نے اس پہ لکھی ہے. اسی طرح کیمیائے سعادت پڑھیے, وہ لکھی ہے. فرد اپنے آپ کو امپوز نہ کرے دوسروں پہ. فرض کر لیجئے کسی بھی چیز میں وہ اتھارٹی ہے تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کو مجبور کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے. اختلاف رائے کی گنجائش رکھنی چاہیے. لوگوں کے نفسیاتی مسائل سمجھنے چاہیے. بیٹا اگر روزہ نہیں رکھ رہا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے مار کے روزہ ہی رکھوایا جائے. اس کی وجہ علت دریافت کرنی چاہیے کہ یہ روزہ کیوں نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھ رہا, اور 7 سال کی عمر میں اسے جبرن نماز نہیں پڑھائی تھی, 10 سال کی عمر میں بھی جبرن نہیں پڑھائی تھی. اس وقت نادان بچہ تھا نا, مان جاتا. اب وہ عمر گزر گئی, اب وہ نماز نہیں پڑھتا, تو وجہ پتا چلنی چاہیے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا. انسان کے بہت سے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور ان نفسیاتی مسائل کو حل کرنا چاہیے. آپ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ ہم نے کبھی کہا تھا, ہم اب بھی وہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو امپوز کر دینا پورے گھر پہ کہ بیوی کی کوئی رائے ہی نہیں ہے. رشتہ آ گیا تو لڑائی شروع کر دی گئی, یہاں رشتہ ہو کے گئی تو آپ دوسروں کی بھی سنیں. آپ اپنے تخت عالی مقام سے نیچے تشریف لے آئیں, آپ لوگوں کو بھی سنیں. عورت اور بیوی ایسے نہیں ہوتی کہ اس کا دماغ نہ ہو, اس کے جذبات نہ ہو, وہ سوچ بات کو سمجھتی نہ ہو. بسا اوقات عورتیں کہیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں مردوں سے, وہ جانتی ہیں اندر مسئلہ کیا. اس لیے آدمی کو اپنا رویہ ہر جگہ شریفانہ رکھنا چاہیے. اتنی سی بات ہے, اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو کیا حرج ہے, نہ صحیح اولاد ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے نا. نہیں مانتی نہ مانے, اب کیا کریں, لڑ تھوڑے ہی لینا ہے, گھر کا ماحول تھوڑے ہی خراب کر لینا ہے. بہو نہیں خدمت پہ آمادہ, بسم اللہ نہ کیجئے, کس نے کہا. بہت سلامتی ہے چپ رہنے میں اور صبر کرنے میں. اللہ نے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, اور لوگوں نے جو صبر کر کے زندگی گزاری تھی ہم نے اس کے عوض میں انہیں جنت دی, اور ہم نے ریشمی کپڑے, انہیں ریشم کا لباس پہنایا, عزت کی ان کی. اور اللہ فرماتا ہے لما صبروا, جب لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے اپنی قوم کی قیادت انہیں دے دی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ حال ہے کہ اپنی بیویوں سے مشورہ کر کے عمل کرتے ہیں, اور تو کس کا کہیں. حدیبیہ کا معاہدہ ہوا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شدید دکھ تھا, بولتا کون, کہتا کون. ایک آدمی اٹھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے اس غصے میں جا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور کہا ابوبکر ہم حق پہ نہیں ہیں, کہاں حق میں ہیں, ہمارا دین سچا نہیں. ان کا سچا ہے, ان کا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کی وحی نہیں آتی, ان کا آتی ہے. ان کا وہ یہ سب کچھ ہے تو پھر ہم اتنے نیچے گر کے ان سے معاہدہ کیوں کریں. عجیب بات ہے, مدینہ منورہ سے کوئی مرتد ہو کے آ جائے, کفار مکہ رکھ لیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور یہاں سے کوئی ایمان قبول کر کے وہاں چلا جائے تو اسے واپس کر دو, ہم کیوں ان کے نیچے لگے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا, عمر ہوش کر, میں اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے, میں ان کا پابند. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تسلی نہیں ہوئی, چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا اللہ کے رسول, آپ خدا کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہوں. کہا یہ دین حق نہیں ہے؟ میں اللہ کے رسول, کیوں اتنا گر کے معاہدہ ہم سے کریں, یہ کافر ہیں, ہم کیوں شرائط کو مان رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, عمر میں کچھ نہیں کہتا جب تک کہ اللہ نہ کہے. اتنا زیادہ افسوس تھا, اتنے غم اور رنج کی کیفیت تھی, غصے میں لوگ بعض بعض بالکل جھنجھلائے ہوئے خاموش, بولے کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ آپ اٹھے اور آپ نے کہا میں نے معاہدہ کر دیا ہے اور واپس چلو, اور جو اس جانور ہیں انہیں ذبح کرنا, اپنے سر منڈاؤ اور احرام کھول دو, اور یہ عمرہ یہی ختم, اس کی قضا آئندہ سال کریں گے. ایک آدمی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اٹھاؤ سننے کے باوجود, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ میں کہہ رہا ہوں کوئی اٹھتے نہیں, سیدھے تشریف لے گئے اپنے خیمے میں اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم دیکھتی ہو میں نے انہیں کہا ہے کہ اٹھو اور سر کے بال اترواؤ اور قربانی کرو, ان میں سے کوئی اٹھ ہی نہیں رہا, کیا کرنا چاہیے؟ یہ بیوی سے مشورہ ہے کہ نہیں؟ آپ, انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میری بات مانیں, ایسے کریں نا, آپ جا کر بیٹھیں, اپنے سر کے بال اتروائیں اور اپنے جانور ذبح کرنا شروع کریں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی کیا, اپنے سر کے بال کروانے شروع کیے اور قربانی کے جانور منگائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس طرح اٹھ کے دوڑے جانوروں کی طرف کہ راوی کہتا ہے مجھے لگا جیسے یہ چھڑیاں دے کے جا رہے ہیں یا ایک دوسرے کو مار بیٹھیں گے. کئی مواقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ یہ کہتی ہیں, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, تو ہمیشہ زندگی میں اختلاف رائے کی گنجائش رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے حق ادھر ہو, سچی بات ادھر ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کو بلا لیا تھا مصر کے قضات نے, اور انہوں نے کہا اس کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آنا, مطلب یہ تھا کہ دوسرے لفظوں میں کہا کہ اپنے عقیدے کا بیان جب کرے نا تو دیکھنا اسے قتل کر دینا. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کون ہے میرے عقیدے کا امتحان لے گا؟ اس سے کہا میں ہی ہوں قاضی مخلوف. انہوں نے کہا تم ہی تو مجھ سے بحث کر رہے ہو اور تم ہی میرے بارے میں قاضی بن رہے ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا, یا تو آپ میرے ساتھ بحث کر لیں یا قاضی بنے, ایک چیز کریں, ہم دونوں کی آپ کے علاوہ کوئی اور تو سنے وہ کیا کہتا ہے میں کیا کہتا ہوں, اور ایک ہی دشمن بھی ہو اور وہی قاضی بھی ہو, یہ کہاں دنیا کا اصول ہے؟ اب عقلن پکڑے گئے نا, شرارتی تھے. تو اسے جب کہا کہ سختی کرنا تو شیخ کے بھائی زین سمجھ گئے کہ اس کا اندر ہے بھائی کی گردن اڑا دو, تو انہوں نے بدعائیں دینا شروع کر دی. تو ابن تیمیہ رحمت اللہ نے اپنے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بھائی یہ تو بدعائیں نہیں دیتے, یہ کون اللہ انہیں ہدایت پہ لیا ہے, یہ اللہ سے کہیے اللہ نور انہیں دکھا ہدایت, یہ چیز ہوتی ہے. کبھی بھی دو لفظوں کی بات ہے زندگی میں ریئیکشنری نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. تھپڑ مار دے کوئی بات نہیں, گالی دے دے کیا ہوگی, بعد میں سوچے کہ اس تھپڑ مارنے والے کا ہاتھ کیسے کاٹ دیا جائے, تاکہ آج مجھے مارا ہے نا کل کسی اور کو مارے ہی نہ. یہی اصول فرد کی زندگی میں بھی ہے اور یہی اصول قوموں کی زندگی میں بھی ہے. دنیا میں قومیں ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ جیتی ہیں. یہ بہت دعوے کرتے ہیں نا, اگلے 30-40-50 سال میں ایسا صفایا کر دیتے ہیں کہ قوم دیکھتی رہ جائے, اگلی نسل بھگتے. ہماری پچھلی نسل نے کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا نا کہ تیل ہم اسے ویپن کے طور پہ یوز کریں گے. ہنری کسنجر آیا تھا, ابھی تک جیتا ہے یہودی. شاہ فیصل نے کہا تم جانتے ہو ہم تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دیں گے. کس کس نے کہا آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے گا. تیل بند کر دیا یورپ کا, برطانیہ کو اعلان کرنا پڑا کہ تیل نہیں, پیٹرول نہیں مل رہا, لہذا ایک یا دو مہینے تک انہوں نے کہا قوم کو برداشت کرنا ہے اور پیٹرول لینے کے لیے نہیں. قوم ٹرینڈ تھی, لوگ مانتے تھے. انہوں نے گاڑیاں اس دن گیراج میں کھڑی کی اور روز دس دس میل پیدل چلے دفتر کے لیے, بالکل گاڑی نہیں نکالی. ان کا بڑا مشکل وقت آ گیا قوم پہ. کر لیا آپ نے ویپن یوز, دے دی دھمکیاں, آپ لگا کے کنوؤں کو آپ جا بیٹھے کھجور کے درخت کے نیچے. انہوں نے کہا ٹھہرو, تم ہم تمہارا ایسا بندوبست کرتے ہیں کہ تیل ہی تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے. 30-40 سال کے اندر اندر ایسی پالیسیز بنائی تو اب دیکھ لیں کہاں پہنچ گئے. اس لیے کبھی بھی زندگی میں ریئیکشنری نہیں ہونا چاہیے. جہاں بالکل بس نہ چلے اللہ کے حوالے کر, دیہاتی کے پاؤں میں سب کا کون, اللہ جانے اور وہ جانے. اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال لینا چاہیے. دیکھیے جو حدیث آپ نے لکھ کے بھیجی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت, یہ علقمہ جو روایت کرتے ہیں نا عبداللہ سے, تو عبداللہ ابن مسعود ہی مراد ہوتے ہیں. ساری بات کا میرے بھیا خلاصہ یہ ہے کہ فقہا نے چہرے کی خوبصورتی کو, محدثین نے, فقہا نے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے. حصول کی بات ہے, حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ کسی بچے کے چہرے پہ بھی مارا جائے. بچہ تو پھر انسان ہوتا ہے, اس سے بھی منع کیا کہ کسی جانور کے منہ پہ مارا جائے. ایک گدھے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا, اس کے چہرے پہ خون بہ رہا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے, تو بتایا گیا فلاں انصاری جو لڑکا ہے اس کو بڑا غصہ آیا تھا اور اس نے اٹھا کر ایک لکڑی اس گدھے کے منہ پہ ماری ہے, اس کا منہ زخمی ہو گیا ہے, چہرے پہ خون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاؤ اس لڑکے کو, لڑکا آیا اور اب نہ تمہیں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے, اس کے چہرے پہ مارتے ہو اور اللہ تمہارا چہرہ بگاڑ کے ایسے کر دے تو بھی. اور دوسری جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا چہرہ ہے, یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے کیا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے چہرے کی طرح پیدا کیا ہے. مراد اس حدیث کی یہ, خبردار جو کسی کے چہرے پہ مارا. انہی احادیث کی روشنی میں چہرے کی خوبصورتی مرد اور عورت کے لیے کتنی ہے, کیسی ہے, فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ بے ہنگم بال داڑھی کے ہو جائیں تو انہیں ٹھیک کر دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ بال اگر گالوں کو گھیر لیں اور آنکھ تک پہنچ جائیں تو وحشت ہوتی ہے, اس سے اپنے گالوں کو صاف کر لیا جائے. عورت ہے اور اس کے بال بھووں کے وغیرہ وغیرہ ایسے ہیں جو اس کے چہرے کو بدنما بناتے ہیں, تو انہیں مناسب حد تک تراش لیا جائے. بس اتنا مسئلہ ہے. اس کے بعد جو بھویں بناتی ہیں اور یہ کرتی ہیں, یہ نہ شریعت نے انہیں کہا ہے اور نہ اس کی اجازت دی ہے, گناہ کے کام قرار دی ہے. البتہ گنجائش رکھی ہے, اس کے چہرے پہ بال ہے, اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتی ہے, اس کا حق ہے. لیکن کتنی تراش کراش ہونی چاہیے, یہ اللہ نے جو عقل دی ہے نا اس کے مطابق. اللہ نے, شریعت نے بہت سی چیزوں کو لوگوں کے اپنے معیار پہ چھوڑ دیا ہے کہ لوگوں تم خود جانو. مسجد کتنی چھت ہونی چاہیے, بلند کتنی ہونی چاہیے, شریعت کہتی ہے جتنی مرضی بلند بناؤ میں اس سے کیا ہے, کتنی بڑی دیوار ہے کچھ کوئی, بس یہ کرو کہ قبلہ رخ ہونی چاہیے, یہ کرو کہ گندی نہیں ہونی چاہیے, یہ کرو کہ اس میں خوشبو ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے. اصولی ہدایات دے دی ہیں اور اس کی جو فروعات ہیں وہ لوگوں پر چھوڑ دی ہیں کہ تم خود فیصلہ کرو. لباس کیسا ہونا چاہیے, شریعت نے یہ بتا دیا ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی ننگا نہ نظر آئے، لباس ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، لباس موسم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ اعتراض ہوا تھا امیر المومنین پہ، وہ سردیوں گرمیوں میں ایک ہی جیسا لباس پہنتے تھے، شدید گرمی ہے کھدر پہنا ہوا ہے، شدید سردی ہے بالکل پتلا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ لباس کیوں نہیں تبدیل کرتے موسم کے مطابق؟ تو انہوں نے کہا مجھے سخت گرمی لگتی تھی، تو میں نے ایک دن حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری جان نکلتی ہے گرمی سے، اتنی شدید گرمی لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ علی کے لیے گرمی سردی سب ایک کر دے، تو ان کا اس کے بعد نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی، یہ چیز ہو جاتی۔ تو اس لیے شریعت یہ اصول دے دی ہیں، اب وہ لباس کیسا ہونا چاہیے، کپڑا کون سا ہونا چاہیے، رنگ، یہ سب آپ کو آزادی دیجیے۔ اللہ نے کہا تمہارے اپنے مسئلے ہیں، خذو زینتکم عند کل مسجد، دیکھو میرے گھر میں جب آؤ نماز پڑھنے کے لیے بن سنور کے آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ، یہ فرما دیا بس، پانچ وقت آنا ہے بہتر سے بہتر۔ اسی لیے منع کیا ہے فقہا نے کہ جس آدمی کے کپڑوں سے بھو آ رہی ہو مسجد نہ آئے، جماعت میں سے نہ لایا جائے، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں اسے مسجد سے نکال دیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ سارا دن پٹرول کا کام کرتا رہا، گاڑیاں ٹھیک کرتا رہا، گوالے ہیں، دودھ کی بون میں رچی بسی ہے، اب وہ آتا ہے زور کی نماز پڑھنے، دوسرے کپڑے پہن کے آؤ یار، یہ پٹرول کی بو جو آپ کے ساتھ دو تین چار نمازی ہیں ان کو تکلیف دے گی، غلط بات۔ یہ ہیں اصول، اب اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اب کتنے بابوں کے بال کم کریں، کتنے زیادہ کریں، یہ کون کر سکتا ہے؟ انسانی عقل پہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے کہ انسان، اور اسی لیے ان چیزوں میں جو 19-20 ہو جاتی ہے نا، وہ انسان کی اپنی عقل کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی ایسی گرا پیمانہ نہیں رکھا ہوا کہ ایک سود برابر ادھر ہوئے تو مار دیں گے، بہت سی چیزیں انسانوں سے کم زیادہ ہو جاتی ہیں، اللہ اس سے درگزر کرتا ہے، ہم کریں نہ کریں اللہ اس سے درگزر کرتا ہے کہ بندے نے اپنی عقل کے مطابق کام لیا نا، بس عقل سے زیادہ کہاں نکل جاتا ہے، اس سے زیادہ کہاں جاتا ہے۔ حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے لوگ، وہ آیا ایک آدمی، اسے کہا اللہ ارسلک، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اونٹ سے نہیں اترا، تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے بھیجا ہے، اس کا تم قسم کھاؤ گے اللہ نے تمہیں بھیجا؟ اب میں قسم کھاتا ہوں اللہ نے بھیجا ہے۔ اسے کہا کتنی نمازیں پڑھا؟ گنا پانچ۔ اس کا حللیہ غیرو، پانچوں کے پانچ فرض نمازوں کے علاوہ بھی کوئی پڑھوں؟ فرمایا نہیں۔ اسے کہا اچھا کتنے سال میں روزے؟ فرمایا ایک رمضان۔ اسے کہا حللیہ غیر، رمضان کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر اسے کہا کہ میں زکات کتنی؟ آپ نے فرما دیا۔ تو اونٹ پر ہی بیٹھا ہوا ہے اور چل پڑا اور کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، خدا کی قسم نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، بس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم افلح الرجل ان صدق، اگر اتنا بھی کر لینا تو بندہ کامیاب ہے۔ تو یہ نہیں کہا تہجد بھی پڑھا کرو، یہ بھی نفل پڑھنے اور یہ بھی نفل پڑھنے، جتنی اس بیچارے کی عقل تھی اتنی اس نے بات کر دی، اس کا اللہ کے رسول نے اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، بس ٹھیک۔ ایک صحابی رضی اللہ مدینہ منورہ آئے اور حیران پریشان ہوئے، پانچ نمازیں، انہوں نے کہا حضرت پانچ نمازیں؟ انہوں نے کہا میں تو دو پڑھتا ہوں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اس وقت دو نمازیں تھیں۔ ان کا حضرت 13 سال 12 سال 11 سال ہو ہی رہی ہیں، پھر معراج میں پانچ ہو گئی تھی، اور میں معراج سے پہلے آیا تھا، اس وقت تم لوگ دو پڑھتے تھے، میں بھی دو ہی پڑھتا ہوں، بس میں دو ہی پڑھوں۔ اب اس کے متعلق کیا خیال ہے، خدا اسے کوئی سزا دے؟ ایسے ہے یار، بغض اور کینہ میں کیا فرق ہے؟ کینہ بیماری ہے دل کی اور بغض بھی بیماری ہے دل کی، لیکن کینہ میں غصہ نہیں شامل ہوتا، بغض میں غصہ شامل ہوتا ہے، کینے میں چالاکی شامل ہوتی ہے، غصہ نہیں ہوتا، چالاکی ہوتی ہے کہ دیکھو میں کیسے نبٹتا ہوں۔ یونیورسٹی میں آپ کی کلاس فیلو ہیں اور ان کا مذہب قادیانی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی جائز ہے کیوں نہیں بھائی؟ ضرور کیجئے، آپ انہیں مسلمان کر لیجئے، ختم ہوا قصہ۔ انہیں کہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخری نبی ہونے کا اقرار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن لکھا وَتَّبَرِّي عَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَ الْإِسْلَامِ اور اسلام قبول کرتے ہوئے وہ اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب سے بیزاری کا اظہار کرے. مثلا وہ عیسائی ہیں اور مسلمان ہونا چاہتی ہیں تو یہ کہیں گی کہ عیسائیت کے جتنے مذہبی عقائد ہیں ان کو نہیں مانتی, ان سے برات کا اظہار کرتی ہوں. تو کہیں کہ قادیانیت جو کچھ ہے میں اس سے برات کا اظہار کرتی ہوں, مرزا رحمت قادیانی کو میں مسلمان ہی نہیں مانتی. مسلمان ہو جائیں گی, نکاح کر لیجیے, پھر بھی وہ راضی ہوں تو. درود ابراہیمی ہر دفعہ پڑھنا ضروری ہے, سنت موقع ہے ہمارے نزدیک. ہر نماز میں عبدہ رسولوں کے بعد درود ابراہیمی کا پڑھنا ہمارے فقہا کے نزدیک, حنفی فقہا کے نزدیک سنت موقع ہے. اور مطلقاً درود شریف کا پڑھنا یہ بھی سنت موقع ہے, دو سنتیں جمع ہو جاتی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک درود کا پڑھنا فرض ہے اور کوئی بھی صیغہ اختیار کر لے جائز ہے. ہمارے یہاں بھی اس کی گنجائش ہے. یہ گنجائش اس وقت آ جاتی ہے جب آدمی ایمرجنسی میں ہو, مثلا گاڑی ہے, گھر کا کوئی کام ایسا ہے, بچے کا پتہ نہیں, ماں نماز پڑھ رہی ہے بچے کا کوئی پتہ نہیں کہ ہیٹر میں کسی چیز میں ہاتھ نہ دے, بچہ رونا شروع ہو گیا ہے. عبدہ رسولوں کے بعد اگر کبھی کبھار مجبوری میں ایسے ہو جائے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لیں تو درود شریف ہو گئے. لیکن اسے عادت بنانا یہ مستقل عادت, یہ گناہ بھی ہے اور مکروہ بھی. نہیں, آدمی بہت سی حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں آزان ہو رہی ہو یا کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہو, زبان سے درود شریف کا پڑھنا جائز نہیں ہے. جیسے کوئی بیت الخلاء میں ہے اور آزان ہو رہی ہے, جیسے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کیا وغیرہ وغیرہ, ان چیزوں میں بالکل اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد زبان سے نہیں کرنی چاہیے. کیا کوئی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیے بغیر بھی قبول ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جتنی دعائیں ہیں ان میں سب جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں ان میں واسطہ اپنا دیا. کہیں کوئی ایک کا دو چار دعائیں مل جائیں گی جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے, ادروائز تو کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خود بھی واسطہ دے دیتے. مثلا یہ آیا ہے کہ آپ نے کہا اللہ انی اسلک بحق سائلین علی. اللہ وہ غریب لوگ جن کے متعلق آپ نے خود فرما دیا ہے کہ ان کا مجھ پہ حق بنتا ہے, اللہ میں ان کے صدقے سے مانگتا ہوں. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں جو غریب لوگ تھے ان کے پاس جا کے کہتے دعا کرنا اللہ کامیابی دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خود دعا مانگتے تھے اور اہل بدر کے واسطے سے مانگتے تھے کہ اللہ بدریوں کے صدقے بھی کرتے. ایسے یہ ہو جاتا تھا. زندگی میں بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم والد سے کوئی بات کہتے تھے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کی خلافت میں نہیں مانتے تھے, تو جب بات منوانی ہوتی تھی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے جعفر کی شہادت ہو گئی تھی غزوہ موطا میں. اور جعفر یہ چار بھائی تھے, طالب, جعفر, عقیل اور علی. حضرت ابو طالب کے چار بیٹے تھے اور چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا فرق, پہلا بھائی اور آخری بھائی 40 سال ایک دوسرے کا فرق. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان کیا, کیونکہ جب ہجرت ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ عقیل نے قبضہ بھی کر لیا تھا اور عقیل نے بیچ بھی دیا تھا. اسی لیے جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ بار بار کہتے تھے کہ آج رات میں کہاں ٹھہروں گا, آج رات کہاں ٹھہروں گا, آج رات کہاں بسر ہوگی. پہلے تو کسی نے خیال نہیں کیا, پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ اپنا گھر جو موجود ہے بار بار کیا دریافت فرما رہے. آپ نے کہا حل ترک لنا عقیل شیئن, عقیل نے کوئی چیز میرے لیے رہنے دی ہو تو پھر بات کروں. عقیل رضی اللہ عنہ نے گھر بیچ دیا تھا, جعفر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ علی تو داماد رضی اللہ عنہ ان کے بھائی تھے جعفر. جعفر کی جب شہادت ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا موقع آ گیا تھا. آ کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے بہت روتے رہے. پھر گئے جعفر کے گھر, پھر تیسرے دن گئے, پھر جعفر کے بچوں کو بلایا, سر پہ ہاتھ رکھا, فرمایا ان کے بال اترواؤ, انہیں نہلاؤ, اچھے کپڑے. اسما تھی اور اسما کی شادی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کر دی. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی شادی پھر ہو گئی تھی ان سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ, گویا بھابھی تھی. پھر ایک اور جگہ, پھر تیسری جگہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت کہا کہ میرے بعد اب پہلا پیغام معاویہ تمہیں بھیجیں گے نکاح کا, نہ کرنا, میرے ساتھ ہی رہنا جنت. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. تو جعفر رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ کپڑے بدلو ان کے وغیرہ وغیرہ سب کچھ کر کے جب بچے لائے گئے تو آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے چمٹا لیا. تو بیوہ ہو گئی تھی نا, اسما رونے لگی, اب نہ روتی ہو, ایسے نہ کرو, دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں جعفر کی اولاد کا ذمہ دار ہوں. فرمایا جعفر کی اولاد میں اس کا وارث ہوں, اس کی اولاد دنیا اور آخرت میں میرے ہی ذمے. اسی لیے جعفر رضی اللہ عنہ کے بچے تھے چھوٹے. حضور صلی اللہ عنہ جب سفر سے واپس آتے تھے, عبداللہ ابن جعفر وغیرہ وغیرہ, یہ بچے شوقی میں بھاگتے تھے استقبال کے لیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھا لیتے تھے, اونٹ پہ آگے بٹھا لیتے تھے, گود میں لے لیتے تھے. جعفر کی اولاد سے اس کی بڑی محبت تھی رضی اللہ عنہ. تو حسن رضی اللہ عنہ باپ کہتے ہیں جب والد نہیں مانتے تھے نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ, تو میں عبداللہ ابن جعفر کے پاس چلا جاتا تھا, میں کہتا تھا آپ جائیں اور حضرت سے بات منوا لیں. تو جب جعفر رضی اللہ عنہ کے اولاد کو دیکھتے تھے بھائی یاد آ جاتا تھا, بڑے خوش ہوتے تھے. تو جو کام نہیں ہمارا کرتے تھے ان کے ذریعے ہم کرا لیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں, تعلق ہے, واسطہ ہے, اور کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو واسطہ دینا یا اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا کیا ہے, وہ قرب کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے کوئی آدمی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہ دے دعا میں کوئی گناہ نہیں, بالکل ٹھیک. کوئی ہر دعا میں کہتا ہے کوئی گناہ نہیں, دونوں طرف دلائل ہیں, دونوں طرف گنجائش. کوئی آدمی کہتا ہے کوئی بڑی دعا مانگنی ہوگی تو واسطہ دوں گا, اس کے لیے بھی گنجائش, ایسی کوئی بات. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سورہ آل عمران میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, منہ آیات محکمات, ان میں کچھ آیات تو ایسی ہیں جو محکم ہیں, واضح ہیں. مثلا آپ نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھی راہ عنایت فرما, بالکل واضح ہے سیدھی راہ کیا. اللہ کہتا ہے عورت عدت گزارے گی جب شوہر کا انتقال ہو جائے 4 مہینے 10 دن, 4 مہینے 9 دن بھی نہیں عدت اور 11 دن بھی نہیں, بالکل واضح. اللہ فرماتے ہیں طلاق مرتان, طلاق 2 بار ہے, بالکل کلیئر کٹ ہے. لکم دینکم ولی دین, کافر ہو تمہارا اپنا عقیدہ ہے ہمارا, بالکل واضح. یہ ساری آیات محکمات. اللہ کہتے ہیں میں دن کو چھوٹا کرتا ہوں رات کو بڑھ, بالکل ٹھیک, سب صحیح محکم آیات. ولو وجوہکم, نماز پڑھتے ہوئے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرو, اور اگر تم ایسی جگہ پھنس جاؤ جہاں پہ قبلے کا نہیں پتا چل رہا, اللہ کہتے ہیں اینما تولو فثم وجه اللہ, جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے ہم ادھر ہی ہیں, بالکل واضح ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. دوسری قسم کی آیات اللہ کہتا ہے متشابہات, منہ آیات محکمات وخر متشابہات, کچھ واضح ہیں تمہیں سمجھ آتی, کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ نے جن آیات کو قرآن میں متشابہ کہا ہے قیامت تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے پختہ علم دیا ہے, ٹھوس صحیح معنی میں جن کے پاس علم ہے, اتھارٹی ہے ہماری کتاب پہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ آمنا ہم ایمان لائے جو تُو نے نازل کیا ہے محکم اور جو تُو نے کیا ہے متشابہ بنا اننا آمنا. اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے یبتغون الفتنہ جو دنیا کو پبلک کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی ان آیتوں کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کریں ابتغاء تاویل. اور وہ اس کھوج میں ہوتے ہیں کہ اصل پتہ چلے یار یہ آیت ہے کیا. وما یعلم تاویلہ الا اللہ. اور لوگوں جو آیتیں ہم نے متشابہ کر دی ہیں نا ہم اللہ نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی اس کے مطالب نہیں جانتا. متشابہ آیات کون سی ہیں؟ یہ اللہ کی صفات کی تیسری قسم ہے. اللہ کی پہلی قسم کی صفات ایسی ہیں جس کے برعکس دوسری صفت نہیں آ سکتی. مثلا اللہ زندہ ہے زندگی کے مقابلے میں موت ہے اللہ کے لیے موت نہیں. اللہ کی آٹھ صفات ایسی ہیں علم حیات قدرت سما بصر تکوین ارادہ. اللہ کی سات یا آٹھ صفات ایسی ہیں جن پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. ہم سب کا ایمان ہے اور ہم اس کی ضد قائم نہیں کر سکتے. حیات کی ضد موت ہے. ارادے کی ضد ارادے کے برعکس فالج کا ہو جانا ہے مفلوج ہو جانا ہے. علم اس کے مقابلے میں جہالت ہے. قدرت اس کے مقابلے میں فالج ہو جانا ہے. یہ سب چیزیں ایسی اللہ کے لیے ہیں ہی نہیں. اللہ کی دوسری صفات ایسی ہیں جس پہ پازیٹو نیگیٹو گون ہے. وہ تو عزت منتشا وہ تو ذل منتشا. تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. ان صفات کا پہلی قسم جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے. دوسری قسم کی صفات میں خالق اور مخلوق ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں. جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت جس کو چاہے زندگی دے جس کو چاہے موت. یہ محکم ہے ساری. تیسری اللہ کی صفات کی جو قسم ہے وہ متشابہ ہے. کبھی اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسی پہ موت دے. ہم کہتے ہیں اہل السنہ کہ اللہ یہ جو تیسری قسم کی جتنی صفات حتیٰ کہ پہلی اور جو بھی تیری صفات ہیں سب کی سب ہم مانتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تجھ میں اور تیری مخلوق میں کوئی مشابہت نہیں. تو پاک ہے اس سے کہ تو اپنی مخلوق میں سے کسی جیسا ہو. اور اس کا جو اصل مطلب ہے اللہ ہم تیرے حوالے کرتے ہیں بس. اسے کہتے ہیں اہل السنہ التنزیہ مع التفویض. اللہ کو پرسانیفائی کرنے سے جسم دینے سے پاک رہنا اور اللہ کے حوالے کر دینا یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ تیسری قسم کی جو آیات ہے نا یہ ہے متشابہ جو آپ نے تحریر فرمایا متشابہ. اللہ کہتے ہیں کہ ذات الواہم ودسر. اور نوح علیہ السلام نے کشتی اور اس سے کشتی بنائی. بلاغت کا قاعدہ ہے نا یہاں پہ تصریح نہیں کی. فرمایا ذات الواہم ودسر ہم نے اسے سوار کیا تھا اس چیز پہ جو کیلوں اور لکڑی کے تختوں سے بنی تھی کشتی. تجریب آئیوننا وہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے. ہم نے نوح سے کہا کہ کشتی بنا تھا انکا بے آئیوننا تو تو ہمارے آنکھوں کے سامنے. اللہ کی آنکھیں کیسی؟ یہ ہے متشابہ. ان الذین یبایعونک تحت الشجر. اور وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے حدیبیہ میں انما یبایعون اللہ وہ اللہ سے بیعت ہو رہی تھی. ید اللہ فوق ایدیہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ تبارک اسم رب وجہ ربک تیرے پروردگار کا چہرہ. اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ یوم یکشف عن ساکن جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا. پنڈلی کیسی ہے؟ پنڈلی تو کہتے ہیں گھٹنے اور ٹخنے کے درمیانی حصے کو ہی ہے نا پنڈلی. اللہ کہتا ہے جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹ جائے گا جہنم کہے گی اللہ اور 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 اور. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری وغیرہ کی روایات میں آیا ہے کہ جہنم باز نہیں آئے گی مانگنے سے. اور اللہ کہے گا حلم تلا دے بھر گئی بدقول حل من مزید ہو گئے کہ اللہ نہیں ابھی تو اور بھیج اور بھیج. اور جب سب جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یوا اللہ قدما اپنا اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دے گا اور وہ کہے گی قط اللہ بس میں بھر گئی, اللہ بس میں بھر گئی. اللہ کا پاؤں کیسا ہے؟ یہ ساری چیزیں اصحاب الرحمان لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں؟ اللہ کہتا ہے وقالت الیہود, اور یہودی یہ مجھے کہتے ہیں ید اللہ وقبولہ, خدا تنگ دست ہے, خدا کے ہاتھ بندے ہوئے. وہ لت دے دیا ہوں ان کے اپنے ہاتھ بند جائیں, یہ خود کنجوز ٹھہرے. بما قالوا لعنت پڑے ان کے اس جملے پہ یہودیوں کو. بل یدا مبسوطتان, میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء, جہاں چاہیں ہم خرچ کریں, جتنا چاہیں ہم خرچ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میرا پروردگار دائیں ہاتھ سے تمہیں دیتا ہے. وکیل کہے ربی الیمینین, اور میرے رب کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں. اتنی احادیث ہیں, اتنی آیات ہیں, یہ جو کہ مسئلہ عقیدے کا ہے, اس کی ہم نے بہت سی روایات آپ کے سامنے رکھی. ان سب میں بات اتنی ہے کہ سب کی سب متشابہات ہیں, ہم کچھ نہیں جانتے. ہم ان آیتوں کو قرآن میں حدیث میں جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا, اللہ ہم ان پہ ایمان لائے اور بس. تو اپنی مخلوق جیسا نہیں, نہ مخلوق تجھ جیسی ہے رب, اور اس کی حقیقت کیا ہے اے رب تو ہی جانتا ہے, ہمیں نہیں معلوم. یہ ہے تنزیح ما تقویز, اسی پہ قائم رہنا چاہیے. یہ آپ کے سوال.